السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 36. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ نساء آیت نمبر 36. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو. جیسے کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ رہے ہیں معاشرتی احکام، یعنی معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے ایک خاندانی استحکام کیسے وجود میں لایا جا سکتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ رہنما اصول بتائے جا رہے ہیں، کچھ ایسے پرنسپلز، کچھ ایسی باتیں جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات، گھر میں رشتہ داروں سے تعلقات اور باہر معاشرے میں ایک دوسرے سے تعلقات بہتر بنائے جا سکیں. اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں خصوصاً رشتہ داروں سے اور بندوں سے بندوں کے معاملات جو ہیں وہ حقوق العباد میں آتے ہیں، اور حقوق العباد کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب تک کہ جو کسی کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن جب تک اس کو اس کا حق دلوا نہیں دیا جائے گا اس کا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اور میں، ہم سب کو اس کا اندازہ ہے کہ زیادہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپس کے تعلقات میں ہوتے ہیں، رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کو ایک امید سی بن جاتی ہے اور انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا فلاں میرے رشتہ دار ہے، انہوں نے ایسا کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کی شروعات کریں وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو خاص طور سے حکمیہ جملہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ تاکیدن فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور کیا نہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، منع بھی کیا جا رہا ہے کسی چیز سے، یعنی اوامر بھی ہے اور منہیات بھی ہے، جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں، کہ کچھ حکم دیا جا رہا ہے اور کچھ باتوں سے روکا جا رہا ہے، عبادت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور شرک کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان عبادت کرنے لگتا ہے تو پھر عبادات میں ہی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں. شرک کیا ہے؟ شرک شریکا سے شین رے کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کا ساجھی بنانا، کسی کام میں کوئی شریک نہیں تھا لیکن اس کو حصے دار بنا دیا جائے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اس کی جو مثال ہے، آپ نے ایک بزنس کیا سمجھیں، آپ نے خوب محنت کی، خوب محنت کی، اب وہ بزنس خوب نفع دینے لگا، ٹھیک ہے. اب جیسے وہ نفع دینے لگا کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے، کوئی بھی آپ کے رشتہ دار، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس بزنس میں شریک ہوں. تو آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو یہ بزنس اکیلے شروع کیا، ساری محنت ہماری ہے، سب کچھ ہم نے کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تمہیں فلاں وقت مشورہ دیا تھا نا، تو تم نے میرے مشورے پر تو کیا، لہٰذا میں بھی اس کا شریک ہوا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اپنے بزنس میں اس کو ساجھی دار بنائیں گے، کہ شریک کریں گے آپ اپنے بزنس میں اس کو، یا آپ اپنے بزنس کے منافع میں کا کچھ حصہ دیں گے جبکہ اس کی کوئی محنت نہیں، اس کا کوئی مال اس میں لگا ہوا نہیں ہے؟ کیسے لگے گا آپ کو؟ نہیں کریں گے نا، ہے نا. تو ہم انسان اپنی محنت کی کمائی، اپنی محنت کی چیزوں میں کسی کو ساجھی دار نہیں بنانا چاہتے، کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے. ہم غصہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ناانصافی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اور تم ہوش میں تو ہو یا نہیں، تم کہاں سے چلے آئے، یہ تو سارا کام میں نے کیا تھا، ہے نا، یہی جملے ہم کہیں گے. تو جب ایک انسان کسی کو اپنے حصے میں ساجھی دار نہیں بنا سکتا، شریک نہیں کر سکتا، یا اس میں کا فائدہ اس کو نہیں دے سکتا، تو آپ خود سوچیں کہ وہ تو ہمارا مالک، خالق، مدبر، رب، سب کچھ وہی ہے جس نے ایک کائنات بنائی، پھر انسانوں کو بنایا، اور اس کائنات کی ہر چیز کو انسان کے تابع کر دیا. تو وہ خالق جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم اسی کے ساتھ شریک بنا لیں، وہ کیسے گوارا کرے گا؟ ایک ماں نہیں برداشت کر سکتی کہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو روزانہ اچھی اچھی چیزیں بنا بنا کے دیتے ہیں. کبھی آپ کر کے دیکھیے گا اور کیا گزرتی ہے کہ ماں نے بہت ہی اچھے سے دسترخوان بچھایا, کھانا بنایا بچوں کے لیے, بہت محنت سے صبح سے لگی ہوئی ہے کہ میرے بچے کو یہ پسند ہے, میرے بچے کو وہ پسند ہے, ساری چیزیں اس نے کر لی, اور بچہ آ کر کھانے کے بعد کہتا ہے کسی اور سے, امی سے نہیں کسی اور سے, کہ آپ تو بہت ہی اچھی ہیں, آپ کتنا کرتی ہیں میرے لیے, اور ماں سے بڑھ کر وہ کسی اور کو درجہ دینے لگے تو ماں گوارا کرے کہ کہنے لگے کہ لو محنت میں کروں, بچہ میرا ہے, تکلیف میں نے اٹھائی, اور یہ بچہ تو کسی اور کو اپنی ساری محبتیں اور ساری عنایتیں دے رہا ہے. تو ایک ماں بھی نہیں برداشت کر سکتی, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا, اور ہم کیسے شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو, قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کو, ولیوں کو, یا پھر درگاہوں پر جا کر اس کا ساجھی اور شریک بناتے ہیں, تو کیسے اللہ تعالیٰ اس بات کو گوارا کرے گا. اور سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا گناہ شرک ہے, سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کی حدیث میں, آگے کے نیکسٹ چیپٹر میں بھی آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ یہ ذکر, کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. تو شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور سب سے جو ناگوار بات اللہ تعالیٰ کو لگتی ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی بنایا جائے, اس کا شریک ٹھہرایا جائے. اور یہ بات پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے کا جو لفظ آیا ہے وہ بالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے سیکوینس سے, جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے فوراً ہی اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے. اسی سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے, اس آیت کے حکم کا یا پھر والدین کی اہمیت کا. پھر جو لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا, احسان کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ جو حسن سے نکلا ہے, ہے سین نون حسن, حسن بھی کہتے ہیں اردو میں, ہم اس کو حسن کہتے ہیں, عربی میں حسن کہا جاتا ہے. اور احسن جب آ جائے, گرامر اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے. احسان جیسے ہوتا ہے ایک صغیر چھوٹا, لیکن اصغر بہت ہی چھوٹا, اسی طرح سے واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک, لیکن احد ایسا ایک کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. اسی طرح سے کبیر ہوتا ہے یعنی بڑا, لیکن اکبر بہت ہی بڑا. تو اسی طرح سے حسن اچھا خوبصورت, لیکن احسان یا احسن بہت ہی اچھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے جو لفظ استعمال کیا, یہاں یہ نہیں کہا کہ تم فرما برداری کرو یا تم کچھ اور رویہ اختیار کرو, یا احسان کا لفظ استعمال کیا, اور احسان میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی کوئی ایک خوبی کو نہیں یہ احاطہ کر رہا ہے احسان, بلکہ تمام خوبیوں کو اس میں جمع کر دیا گیا احسان میں. اور احسان کیا ہے, یہ ہمارا اردو والا احسان نہیں, ہم نے اردو میں احسان کو اتنا کیا کہنا چاہیے نا, یہ لفظ اتنا پٹا ہے یا اتنا اس کو مس یوز کیا گیا ہے کہ اب اس کا تو کچھ معنی ہی بدل کر رہ گیا ہے. تو عربی زبان میں احسان خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے, کہ کوئی بھی چیز کو اس کا حق دے کر ادا کیا جائے, جیسے وہ حدیث احسان کے نام سے مشہور ہے نا, حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اس کو, جس میں انہوں نے کہا تھا جب اللہ کے رسول سے, انہوں نے خود ہی سوال کیا کہ احسان کیا ہے, تو جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم ایسا نہ کر سکتے تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہوا, عبادت میں احسان, اللہ کی عبادت میں. تو اللہ کی عبادت ہمیں ایسے ہی کرنی ہے. تو احسان کا مطلب سمجھانے کے لیے میں بات کر رہی تھی کہ احسان کیا ہوتا ہے, کہ کسی بھی چیز کو اس کے حسن تک, اس کی آخری لیول تک پہنچایا جائے, یعنی احسن طریقے سے کیا جائے, کہ آپ کھانا تو بنا ہی رہے ہیں لیکن آپ اس کو اور اچھے سے محنت کر کے بناتے ہیں تو وہ مزید مزہ دے گا. اور پھر ایک ہوتا ہے کھانا دینے کا طریقہ, آپ مہمانوں کو کھانا پروستے ہیں, سرو کرتے ہیں کھانا ان کے آگے, لیکن اگر آپ اس سرونگ میں آپ نے بہت ہی خوبصورت ہر چیز استعمال کی ہے, نیٹنس کا خیال رکھا ہے, کلیننگ کا خیال رکھا ہے, اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا, اس کے حسن کو دوبالا کر دے گا، یعنی سامنے والے آپ کے اور گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کیا ہے کہ نارمل تو ہر کوئی رکھتا ہے کہ والدین سے اچھے سے بات کر لی، مل لیا، ان کا چھوٹا موٹا حق ادا کر دیا، لیکن احسان کرو، اور اس کے تعلق سے تو ہمیں اتنی چیزیں ملے گی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ والدین سے حسن سلوک کیا ہے؟ اس میں تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے کہ ہم اس بات کو احسان کو سمجھیں، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ اپنی خدمت گزاری میں ہم اپنے کمال کو پہنچیں، خدمت گزاری میں ہم اس آخری نقطے کو پار کریں جس کا کہ اللہ تعالی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں اس کو روایت کو بیان کیا گیا ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین الا ولدہما قالہما جنتک و نارک۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک ہی حدیث میں ساری چیزیں آ گئی۔ اگر الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی دوڑ کہاں کے لیے لگی ہوئی ہے؟ ویسے تو ہم دنیا کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں، اکثریت ہماری یہاں کی، لیکن اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کا الٹیمیٹلی گول کیا ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو جواب یہی ہوگا کہ جنت۔ تو جنت تو یہی اللہ تعالی نے دے دی کہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے۔ اس سے کیا مراد ہوا، کیا سمجھے آپ لوگ اس سے؟ کہ ماں باپ تم سے راضی اور خوش ہوئے تو ان کی دعاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں جنت ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ ہی کو ناراض کر دیا تو پھر تم کو کہیں سکون اور چین نہیں مل سکتا۔ والدین جو ہمارے لیے کرتے ہیں نا، ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے، اتنا وہ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کتنا بھی ہم کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ایک شخص نے طواف اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر کیا، اس نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو صرف اس وقت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکا کہ اس نے تمہیں سوکھے میں رکھا تھا، وہ خود گیلے میں سوئی تھی۔ یعنی والدین اتنی قربانیاں دیتے ہیں کہ آپ کتنی بھی ان کی خدمت کر لو، آپ ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اچھا سلوک کرو۔ عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت مروی ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبت والا ہے، جو اللہ کی محبت کے قریب کر دے۔ قال الصلاۃ علی وقتہا، آپ نے فرمایا کہ نماز جو اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ قال ثم ایو، پوچھا گیا پھر کون سا؟ قال، فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک، نیکی۔ قال ثم ایو، پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ کتنی پیاری حدیث ہے نا، کہ آپ سے پوچھا گیا، تین دفعہ سوال کیا گیا آپ سے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، جو اللہ کی محبت سے قریب کر دے، یا جو اللہ کی محبت تک پہنچا دے، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو فرمایا کہ وقت پر ادا کی جانے والی نماز۔ کتنی کوتاہی کرتے ہیں نا ہم لوگ، اللہ کی محبت کو پانا ہی نہیں چاہتے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ تو فرمایا والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ کون ہے ہم میں سے جو اس حدیث کا حقدار بن سکتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کو تیار ہے؟ جواب دیجئے نا آپ لوگ، سب دل میں، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل میں ہی کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم اس حدیث کے مصداق بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تیری محبت ہم حاصل کریں۔ تو وہ یہ تین کام کر کے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث کی جو سند ہو تھوڑی سی کمزور ہو، لیکن بہرحال یہ موجود ہے۔ کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں والدین کے ساتھ احسان کی؟ اب دیکھیں، احسان جو بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جیسے کہا جاتا ہے، محسن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے حق سے کم پر راضی ہو جائے اور دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دے، جس کے ہر کام میں خوبصورتی ہو، جو عمدگی پر مبنی ہو کام، ان کی زیادتیوں پر والدین کی ناراضگیوں کے باوجود ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو شکر، پہلی بات تو شکر گزاری، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والدین کی وجہ سے ہی ہم کو دنیا میں وجود میں لایا، یعنی یہ والدین ہی ہمارا دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ تو شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی نعمت کا احساس اور اس کا اظہار بھی کیا جائے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے دل ہی دل میں شکر ادا کر لیا، نہیں، بلکہ اس کا اظہار بھی کیا جائے۔ عربی زبان میں دابت شکور کہتے ہیں وہ گائے جو چارہ تو کم کھائے لیکن دودھ زیادہ دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شکر گزار انسان ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں سے اپنے حقوق تو کم لے لیکن ان کو دینے میں زیادہ رکھے، اور خصوصاً والدین۔ تو والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ شکر، پھر کیا ہوا کہ صرف اچھا برتاؤ ہی نہیں بلکہ ہم اپنا فرض سمجھ کر اس کو کریں، اور شکر جو ہے وہ دل کی کیفیت کا بھی نام ہے، اور پھر اس کا زبان سے اظہار یا اپنے عمل سے اظہار بھی ہونا چاہیے کہ اپنے دل میں والدین کے تعلق سے کوئی ایسا منفی خیال بھی نہ لائے، دل میں بھی ان کے ساتھ خیر خواہی ہو، پھر سلوک اچھا ہو، زبان سے اور اپنے تمام اعضاء سے بھی ان کے لیے شکر گزاری جھلکتی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ الذُّلَّ، کہ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو، یعنی تمہارا جو پوسچر ہے وہ ایسے ہونا چاہیے جس میں عاجزی ہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور اس میں بیان کرتا ہے قرآن میں، سورہ لقمان میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانے میں ماں کو 2 سال لگ گئے، اور ہم نے حکم دیا کہ شکر گزار بن جاؤ میرے اور اپنے والدین کے، میری ہی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیوں والدین کا شکر گزار ہونا ہے، کیوں والدہ کا شکر گزار ہونا ہے، کیونکہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کر ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور پھر 2 سال دودھ چھڑانے میں لگے۔ تو آپ والدین کا احسان اتار ہی نہیں سکتے، آپ اسے ادا نہیں کر سکتے، لہذا جتنا بھی ہو سکے اتنا ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ کئی گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن والدین کے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اس طرح سے ان سے گفتگو میں نرمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ جب ان سے بات کرو تو کیسے کرو، ان کو اف تک نہ کہو اور ڈانٹ کے بات نہ کرو، نرمی سے بات کرو۔ ہمارے یہاں اکثر لڑکوں کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ خاصے پڑے ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے جھڑک کر والدین سے بات کرتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کئی روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ جو والدین کی نافرمانی ہے اس کو عقوق کے والدین کہا گیا ہے، یعنی عقوق کے والدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ شمار اس میں ہو۔ لہذا والدین کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھیں، ان کی خدمت کو اپنی عظمت سمجھیں، اپنے لیے شرف اور نعمت سمجھیں۔ تو کہا جا رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ داروں کے لیے آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ خونی رشتے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہم گزر چکے ہیں، اس لہٰذا ہم یہاں اس کا مختصرا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ رحم مجھ سے ہے، جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا اور جو اس سے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لا يدخل الجنہ القاتل، کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا رشتوں کو کاٹنے والے نہ بنے ہم، بلکہ رشتوں کو جوڑنے والے بنے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، سامنے والے سے زیادتی ہو جاتی ہے، ہمارا دل بھی دکھتا ہے، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر ہم درگزر کا معاملہ کریں اور اپنے تعلقات کو استوار کر لیں، اپنے تعلقات کو درست کریں، قطع رحمی یا قطع تعلقی نہ کی جائے، کیونکہ رحم رحم سے مشتق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ رشتہ داریاں کاٹی جائیں، رشتوں میں درار لائی جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں زیادہ تر مسائل کہاں سے ہوتے ہیں، یہی رشتہ داریوں ہی میں نا، اور خصوصاً سسرالی رشتہ داروں سے یا اپنی ہی بھابھیوں سے یا پھر دیورانی جیٹھانی نندوں سے، ان سے معاملات زیادہ مشکلات میں پڑتے ہیں، تو درگزر سے کام لیں اور اپنا دل بڑا رکھیں اور دل میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ رکھیں، تو آپ دیکھیں کہ تعلقات کس طرح سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ بات کہ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، اور واقعی میں انسان بہت چھوٹے دل کا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس پر گرا گزرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو کیا کریں، اپنا دل وسیع کریں، اپنے ظرف کو بڑھائیں۔ تو والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، ولیتامہ اور یتیموں کے ساتھ، یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں یتیموں کے ساتھ، اور اس کے لیے ایک ہی حدیث ہمارے لیے کافی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی تو قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں اتنے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کے رسول کا ساتھ ملنا، یہ کس کے لیے ہے؟ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی سوچ لے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو یتیم کی کفالت کرنے والے ہیں۔ اور اب تو یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا نا، پہلے تو یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی کہ جب کوئی بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے جنگوں میں، جن کے والد شہید ہو جاتے تھے، ان کو لوگ اپنے گھروں میں رکھ لیا کرتے تھے بچوں کو۔ اب تو وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر تو بہت بڑے ہو گئے ہیں لیکن دل تنگ ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کے گھر چھوٹے چھوٹے تھے لیکن دل وسیع تھے۔ تو آج ٹھیک ہے، آج ہم گھروں میں نہیں رکھ رہے ہیں لا کر یتیموں کو، لیکن ایسے بہت سارے آج کل یتیم خانے ہیں یا پھر ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہی گھروں میں رہتے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی پرورش کا ذمہ ہم لے لیں، کسی ایک کی کفالت کا ذمہ ہم لے لیں، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو والدین ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ پھر کہا جا رہا ہے والمساکین۔ اب یہ مساکین کون ہوتے ہیں؟ تو مساکین جو ہے یہ فقرا سے اوپر کا درجہ ہے، فقیر سے اوپر کا درجہ ہے۔ فقیر محتاج کو کہتے ہیں، لیکن مسکین جو ہوتا ہے وہ محتاج تو ہوتا ہے لیکن فقیر کی طرح نہیں ہوتا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے لوگوں سے مانگتا نہیں پھرتا ہے، لیکن تم اس کا چہرہ دیکھ کر پہچان سکتے ہو کہ یہ مسکین ہے، یہ ضرورت مند ہے، خوددار ہوتا ہے، اس کے اندر عزت نفس ہوتی ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم پہچان سکتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو تم ان کی ضروریات خود بخود پوری کر دو۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ہم اتنا آرام اور دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں، اچھا ان کا تو خود کا گھر ہے نا، ان کو دینے کی کیا ضرورت؟ اچھا ان کا بیٹا تو کما رہا ہے نا، ان کو دینے کی کیا ضرورت؟ ان کے گھر تو ٹی وی ہے۔ یعنی ہمارا کرائٹیریا یہ ہو گیا دینے کا کہ نہیں، جب تک جو جھک کر اور گڑ گڑا کر نہیں مانگے گا تب تک ہم نہیں دیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے جو عیالدار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی فیس صحیح سے نہیں پے کر سکتے، ان کی آمدنی ہے لیکن کم ہے، تو مسکین اسی کیٹیگری میں آئیں گے کہ جو کماتے تو ہوں، جن کے پاس آمدنی آتی ہو لیکن وہ انہیں پوری نہ پڑتی ہو، ضروریات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہوتی ہو، تو وہی مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا خیال بھی اسی طرح سے رکھا جائے کہ ان کی عزت کا پاس لحاظ رکھا جائے، ان کی جو کہنا چاہیے کہ ایک معاشرے میں انہوں نے اپنی خود کی ایک عزت بنائی ہوئی ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کہ اچھا وہ فلاں، ان کی تو ہم مدد کرتے ہیں، ان کے تو بچوں کی فیس ہم نے پے کی تھی، تو کبھی کسی سے ذکر نہ کیا جائے، ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا جائے۔ تو مسکین والجار ذی القربا۔ اور اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دو چیزیں آئیں گی، والجار ذی القربا والجار الجنب، رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے، والصاحبی بالجنب وابن السبیل، اپنے ہم نشین اور مسافر۔ اس کو ہم کس طرح سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا۔ بخاری کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اب آپ دیکھیں کہ انہیں جو مومن ہوگا جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھے گا تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا. ایک دفعہ کا ذکر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کی ایزا دہی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پڑوسی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے, اور یہ واقعہ دراصل دو لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, عبداللہ بن مبارک کے بارے میں بھی آتا ہے اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی. کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا جو مجوسی تھا, اور وہ تھوڑا سا راگ رنگ میں الجھا ہوا تھا, یعنی میوزیکل انسٹرومینٹس تھے اس کے پاس اور وہ اس کا استعمال کرتا تھا. تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی ان کی عبادت میں, ریاضت میں. ایک دو دفعہ انہوں نے اس سے ذکر بھی کیا کہ بھئی تم یہ رات میں نہ بجایا کرو اپنے میوزیکل انسٹرومینٹس, لیکن اس کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ اپنا کام کرتا رہا اور جان بوجھ کر بھی کرتا تھا کیونکہ وہ نان مسلم تھا, مجوسی تھا. اب ادھر جو ہے ان کو حکام نے جیل میں بند کر دیا, امام احمد بن حنبل کو. اس دوران کہا جاتا ہے کہ ان کا وہ, اب جب یہ جیل سے چھوٹ کر واپس آئے تو پتہ چلا کہ وہ مجوسی جو تھا وہ کہاں ہے. ان کو پتہ چلا کہ پڑوسی جو تھا کچھ دن گزر گئے, وہ دکھائی نہیں دیا اور ان کو اس کی میوزک کی آواز بھی نہیں آئی. تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ فلاں فلاں پڑوسی جو تھا وہ کہاں ہے. لوگوں نے بتایا کہ قرض کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا, کہ اس کے اوپر بہت قرض چڑھ گیا تھا اور اس نے وہ ادا نہیں کیا. انہوں نے جا کر بات کی, اس کا قرض ادا کیا اور اس کو جیل سے چھڑا لائے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اسے چھڑایا ہے. جب بعد میں اس کو پتا چلا پڑوسی کو کہ یہ میرے پڑوسی نے مجھے جیل سے چھڑایا اور میرا قرض بھی ادا کیا, تو اتنا اپنے آپ ہی میں شرمندہ ہوا اور آ کر ان سے معافی مانگی, اور کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ ایسے ہوتے ہیں پڑوسی, کہ تکلیف دینے کے بعد بھی ایک مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پڑوسی تکلیف دے رہا تھا, اور تکلیف ہی نہیں ہے, کسی بھی عبادت گزار شخص کے لیے اس کی عبادت میں ڈسٹربنس بہت معنی رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے پڑوسی سے, اپنے ہمسائے سے کیسا حسن سلوک کیا, اور پھر ان کے اسی حسن سلوک کی وجہ سے وہ تائب بھی ہوا, شرمندہ بھی ہوا, اور اپنی غلطی بھی تسلیم کی اور مسلمان بھی ہو گئے. اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ وہ یعنی نافرمان تھا, شرابی تھا, اور یہ ایسے خراب کام کرتا تھا, مسلمان تھا, تو اپنے تمام کاموں سے وہ تائب ہو گیا. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جو بات بتانے کا مقصد ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اچھے ہیں تو ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں, لیکن جن سے ہم کو ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے ہم ان سے بڑھ کر ٹیڑھے بن جاتے ہیں ان کے ساتھ, ہے نا, یہی معاملہ ہوتا ہے نا. تو پڑوسی کا بہت حق ہے. ایک روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور وہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتانے لگے کہ میں یہ سمجھا کہ وہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ بنا دے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو پڑوسی معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں پڑوسیوں پر ہی تو سارا ڈیپینڈ ہے, یہ جو معاشرے کے جو بہتر مستحکم تعلقات جو استوار ہو سکتے ہیں, بہتر ہو سکتے ہیں, وہ کس پر ڈیپینڈ ہے؟ روزانہ کا آپ کا لین دین معاملات کس سے ہوتے ہیں؟ رشتے دار تو کبھی کبھی آتے ہیں, لیکن پڑوسی تو دن رات کا ساتھ ہوتا ہے, تو ان سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے. اب دیکھیں عزت کی بات آ رہی ہے, عزت میں رسپیکٹ ہی آتا ہے نا, تو رسپیکٹ بھی کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور روایت مسلم ہی کی ہے, ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, ابو ذر جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو. یعنی اس میں ایک اور اس میں آتا ہے کہ جب تمہارے گھر میں شوربہ پکے تو تم ایسا کرو پانی ڈال کر اس شوربے کو بڑھا دو اور پڑوس میں بھیجو, اپنی گھر کی خوشبو سے پڑوسی کو نہ مارو. یہ بھی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کچھ بنا رہے ہو گھر میں, اچھی سی ٹیسٹی ڈش بنا رہے ہیں, اب اس کی خوشبو جا رہی ہے پڑوس میں. اور ہوتا ہے نا ایسا, جیسے آپ کسی محلے سے گزرتے ہیں اور بہت اچھی اچھی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کو, تو بھوک اور بڑھ جاتی ہے آپ کی. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب اگر تم کچھ اچھا بنا رہے ہو تو پھر تھوڑا سا اپنے پڑوس میں بھی بھیجوا دو. اور اس لیے خواتین سے اللہ کے رسول نے خاص طور سے فرمایا تھا کہ اے مسلمان عورتوں, کوئی پڑوسی اپنی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے, خواہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک چھوٹی سی چیز, بکری کا کھر کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اس کو دینے میں بھی وہ حقیر نہ سمجھے. ایک اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو. تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پڑوسی کا بہت حق ہے, لہذا اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ایک تو یہ پڑوسی ہو گئے جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک وہ ہیں جو آپ کے پڑوس میں بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں, تو وہ سب سے پہلے زیادہ حقدار ہیں آپ کے حسن سلوک کے. دوسرے وہ ہیں جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں, ایسے ہی بس پڑوسی ہیں, آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں. اور تیسرے وہ جو تمہارے سوسائٹی میں قریب رہتے ہیں, اس سے متعلق ہوں, جیسے دوست احباب ہیں جو کبھی کبھی ایک جگہ مل کر بیٹھتے ہیں, جیسے آفس میں یا پھر اسکول میں ساتھ میں, یا آپ ٹیچرز ہیں تو ٹیچرز ایک ساتھ مل کر اسکول کے ٹائمنگز میں ساتھ مل کر رہتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, یہ دوست احباب ہی ہوئے لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے پڑوسی ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی ہم کیا خیال رکھیں گے, الاقرب فالاقرب کا خیال رکھیں گے, جو سب سے زیادہ قریبی ہوگا. پھر ایک روایت سے بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمسایوں کی جو اللہ تعالیٰ نے حد بتائی ہے وہ 40 گھروں تک جاتی ہے. پھر ایک کلاس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, جیسے آپ لوگ جو ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں, آپ بھی پڑوسی ہیں ایک دوسرے کے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. اسی طرح سے جو اسٹاف ہے وہ اسٹاف بھی ایک دوسرے کا پڑوسی ہے, ساتھی ہے. تو ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. اب ایک دوسرے کا خیال آپ لوگ کیسے رکھیں گے؟ اب آپ تو ایک دوسرے کو کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے, گھر میں تو آپ ہیں نہیں کہ پکا کر کوئی چیز بھجوا رہے ہوں. تو آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے کہ آپ کی وجہ سے بازو والے کو تکلیف نہ ہو. آپ اپنا بیگ جہاں رکھتے ہیں, بازو والے کو تکلیف نہ ہو کہ آپ کے بیگ کی وجہ سے وہ اپنا بیگ نہیں رکھ پا رہا ہو. یا پھر ایک اور جو چیز ہمیشہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اپنی اتنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں, خصوصاً ہم مسلمان خواتین. تو آپ دیکھیں کہ اپنے کپڑے کم از کم اچھی خوشبو میں دھوئے جا سکتے ہیں, اپنا ابایا, تاکہ بازو میں جو بیٹھا ہو تو اس کو ایک عجیب سی اسمیل کی بجائے, کیونکہ پسینے کی اور بھی بہت ساری اسمیلس ہو جاتی ہیں, تو ایسی اسمیل کی وجہ اس کو تھوڑا کم از کم آپ کے پاس سے جب کچھ اس کا گزر ہو تو اس کو اچھی خوشبو کا جھونکا آئے. تو آپ یعنی آپ الگ سے اسپیشل بھلائی اتنے نہ لگائیں, کیونکہ باہر جانا ہوتا ہے تو خوشبو کہیں دوسروں کو نہ جائے, لیکن آپ جب کپڑے دھوئیں, اپنا ابایا دھوئیں, تو اس میں کچھ ہلکا سا خوشبو والا وہ ملا دیں آپ. ملتا ہے سینٹ اس طرح سے, بچوں کے کپڑے دھونے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں ملتا ہے, تو اپنے ابائے کو دھونے کے لیے آپ خاص طور سے وہ یوز کر لیں, تاکہ اس سے بازو میں بیٹھنے والے کو کم از کم اچھی خوشبو کا احساس ہو. پھر جو ذکر کیا گیا ہے, یہاں پڑوسی ہو گئے یعنی ہمسائے, اجنبی ہمسائے یعنی وہ ہمسائے جو کبھی کبھی آپ کے ساتھ رہتے ہوں, اور اس میں پھر وہ بھی ہو گئے جو راستے میں آپ کے ساتھ ساتھی ہو گئے ہوں, جیسے آپ کبھی سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران بھی آپ سے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جن سے آپ کی جان پہچان تو نہیں ہوتی لیکن اس وقت وہاں جان پہچان ہو جاتی ہے, اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے. روڈ ٹو مکہ ایک کتاب ہے جو محمد اسد نے لکھی ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے یہ بہت بڑے یہودی گھرانے کے شخص تھے محمد اسد, لیکن جب انہوں نے ان کو اسلام کے بارے میں پتہ چلا, انہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. ان کے بارے میں آتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ مطلب اسلام کی طرف میرا رجحان کیسے بڑھا اور کون سا واقعہ مجھے اسلام کی طرف لانے میں مددگار ثابت ہوا. تو اپنی اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جب میں عرب کی سیر و سیاحت کے لیے گیا, تو اس زمانے میں ٹرین ہوا کرتی تھی اندر ہی اندر شہروں میں گھومنے کے لیے یا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے. وہ کہنے لگے کہ جب میں ایجپٹ گیا اور ایجپٹ سے میں وہاں سے سفر کرنا چاہتا تھا, تو ایجپٹ میں جب ٹرین میں بیٹھا تو اس زمانے میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی, اپنا کھانا خود ہی ساتھ رکھنا پڑتا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ میں ٹرین میں تھا, ہم سفر کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ ایک بدو ہے شخص, یوزلی جو ہوتے ہیں عرب کے صحرا کے جو بدو لوگ ہوتے ہیں, تو وہ شخص جو ہے نہ بہت زیادہ ایسا کوئی خوبصورت تھا نہ کچھ تھا, اس نے ایک بالکل وہ سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا. اور بہت دیر تک ہم سفر میں ساتھ رہے, جب ٹرین رکی اور کھانے کا وقت ہوا تو اس شخص نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکالی جو اس کے پاس تھی. اس روٹی کے اس نے دو ٹکڑے کیے, آدھا خود اپنے لیے رکھا اور آدھا میری طرف بڑھا دیا. میں پہلے تکلفاً اس سے نہیں کہتا رہا, لیکن اس شخص نے زبردستی مجھے وہ روٹی پکڑائی. اور یہی واقعہ اسلام کے تعلق سے میرے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کا وہ ثابت ہوا, نقطۂ آغاز سمجھے جس کو. تو آپ دیکھیں کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی, آپ نے وہ اجنبی ہمسائے سے جو آپ کا تھوڑی دیر کے لیے پڑوسی بنا تھا, اجنبی تھا وہ شخص, لیکن آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر دی, تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا اثر ہوا. اتنا بڑا شخص ایک کو مسلمان, اور ان کے ذریعے سے پھر کتنے لوگ مسلمان بنے, کتنے لوگ. یہ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں, آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, آپ پلین میں ہیں, آپ بس میں ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہر جہاں جہاں بس یا ٹرین رکتی ہے, آپ نے جو پھیری والے آتے ہیں, آپ نے کوئی چیز خرید لی اور کھا رہے ہیں, اب کچرا وہیں ڈال دیا. ایک کوئی لیڈر ہیں کسی آرگنائزیشن کے, دینی آرگنائزیشن کے لیڈر ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے, ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ اس آیت کو لے کر وہ اتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ جب بھی وہ سفر کرتے ہیں تو اگر وہ راستے میں ان کو کوئی بھی چیز کھانی ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو وہ اپنے کچھ جو چیز کھا رہے ہوتے ہیں چھلکے اپنے پاس ہی جمع کرتے ہیں, اور جب ٹرین کہیں رکتی ہے تو اتر کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. ایون انہوں نے یہ تک کیا کہ جو ٹرین میں ان کے آس پاس ان کے قریب کے جو ڈبوں میں جو چیز پڑی ہوئی تھی, نیچے گری ہوئی تھی, انہوں نے وہ بھی اٹھائی اپنے ہاتھ سے اور اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا. تو اس کی وجہ سے غیر مسلموں پر اتنا اثر پڑا کہ ایک اتنے بڑے شخص اور وہ اتنی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں, اور کس لیے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اپنی ذات سے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کی معمولی سے چیز بھی دوسروں کے لیے کیا ذریعہ بن جائے آپ نہیں جانتے. ایک بہت اچھا واقعہ زندگی نو میں آیا تھا, اب پتہ نہیں آپ لوگ یہ کتاب کو جانتے ہیں نہیں جانتے, منتھلی میگزین ہے یہ جو دہلی سے نکلتی ہے, زندگی نو. اس میں بہت ہی اچھا واقعہ حوالے کے ساتھ آیا تھا کہ ایک شخص بس میں سفر کر رہے تھے, اور بس میں ایسا ہوا کہ یہ اپنا اخبار پڑھتے بیٹھے تھے, ان کو بہت آوازیں آنے لگیں زور سے کنڈکٹر کی. جو اٹھا کر دیکھا تو بس کنڈکٹر ایک عورت کو ڈانٹ رہا تھا, اور جب دیکھا انہوں نے تو عورت رو رہی تھی اور ریکویسٹ کر رہی تھی, تو بس کنڈکٹر بہت ہی برے لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا, کہنے لگا کہ اگر تم نے ٹکٹ نہیں لیا تو میں اگلے اسٹاپ پر تمہیں اتار دوں گا. وہ عورت ریکویسٹ کرنے لگی کہ مطلب میں کیسے اکیلی میں ہوں اور میرے ساتھ میری بیٹی ہے چھوٹی سی, میں راستے میں کیسے اتروں, میں اپنا پرس گھر بھول آئی ہوں اور میں ابھی ٹکٹ نہیں پے کر سکتی. وہ صاحب کہتے ہیں یہ مسلمان تھے, داڑھی والے تھے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 32 لوگ بس میں سوار تھے, لیکن کسی کے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی, کنڈکٹر بھی نان مسلم, وہ عورت بھی نان مسلم. انہوں نے اٹھے اپنی جگہ سے گئے اور پوچھا کہ خاتون آپ کو کہاں جانا ہے, انہوں نے جگہ کا نام بتایا, انہوں نے کنڈکٹر سے پوچھا کتنے پیسے ہوتے ہیں ٹکٹ کے, تو کنڈکٹر نے ٹکٹ کے پیسے بتائے, انہوں نے وہ پیسے پے کر دیے. اب آپ دیکھیں کہ بس پے کر کے آگے اور اپنی جگہ بیٹھ گئے اور پھر اخبار پڑھنے میں لگ گئے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں خبر, یہ جو واقعہ ہے وہ شخص نے نہیں بتایا, یہ خاتون کا خط تھا جو زندگی نو میں دیا گیا, جن کا نام آمینہ بتایا گیا بعد میں, انہوں نے اپنا نام آمینہ رکھا. وہ کہتی ہیں کہ یہ واقعے کا اثر اتنا پڑا اور میں اتنا چاہ رہی تھی کہ وہ شخص میری طرف دیکھے تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کروں, لیکن میں اس شخص کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکی. پھر بس سے اترتے وقت وہ شخص اتنی جلدی سے اتر گئے کہ مجھے ان کو پوچھنے کا کہ ان کا نام کیا ہے, انہوں نے میری ہیلپ کی شکریہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں دعا کرتی رہی, تقریباً ایک سال گزر گئے, میں دعا کرتی رہی کہ وہ شخص مجھے نظر آ جائے. ان کے شوہر ڈاکٹر تھے, اور کہنے لگی کہ ایک دن اتفاق سے وہ نظر آ گئے, تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جنہوں نے میری مدد کی تھی. میرے شوہر دوڑتے ہوئے گئے, ان کو پکڑ کر لائے, پھر ان سے بات چیت ہوئی, پھر ان سے ملنا جلنا ہوا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کیوں ایسے ہیلپ کی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے رسول کی سنت ہے کہ اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھو تو تم اس کی مدد کر دو, اللہ تعالیٰ قیامت کی کوئی تکلیف تمہارے لیے آسان کر دے گا. اور یہ تو ایک خاتون تھی اور مجبور تھی, تو ان کی مدد کرنا تو میرا فرض تھا. اس کا اتنا اثر ہوا ان دونوں میاں بیوی پر کہ وہ بار بار ان کے گھر جاتے آتے رہے, پھر اسلام کا مطالعہ کیا, انہوں نے ایک سال تک ان کو تقریباً کتابیں دیں, اور پھر وہ الحمدللہ مسلمان ہو گئی پوری فیملی, انہوں نے اپنا نام پھر آمینہ رکھا. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک اجنبی ہمسائے سے اس طرح سے بہتر سلوک کیا, کیا اثر ہوا اس کا. تو آپ دیکھیں آج یہی اخلاق کی کمی ہے کہ ہمارا وہ اخلاق کہاں چلا گیا جو پہلے ہمارا اخلاق ہوا کرتا تھا. آج تو آپ پڑوسیوں کو دیکھیں, ہر پڑوسی کو ہم سے شکایت ہوگی. تو دل چھوٹے ہو گئے ہیں, دل میں تنگیاں پیدا ہو گئی ہیں, لہٰذا اپنے دل کو وسیع کریں. تو کہا جا رہا ہے اجنبی ہمسائے سے، اپنے ہم نشین سے۔ ہم نشین وہی ساتھی آپ کا، وابن السبیل اور مسافر۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے لونڈی غلام۔ ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے تعلق سے اتنی زیادہ احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ تمہارے زیر دست لوگ، وہ جو تمہارے انڈر میں رہ کر کام کرتے ہیں، اس میں گھر میں کام کرنے والی ماسیاں بھی آ جاتی ہیں، سرونٹ آ جاتے ہیں، ڈرائیور، خانسما، اور کسی بڑی آفس میں اگر آپ ایک اچھے عہدے پر فائز ہیں تو آپ کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اسکول کی ہیڈ مسٹرس ہیں تو آپ کے انڈر کام کرنے والی ٹیچرز بھی آتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کسی ہیڈ آف دی سٹاف ہیں کسی اور ادارے کی، تو وہ بھی آپ کے انڈر آتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر دست ہوں، جو تمہارے انڈر میں کام کرتے ہوں، لونڈی غلام، ان سے بھی تم اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لونڈی غلاموں میں، اس کے تعلق سے اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیا۔ آج جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام غلامی کا مذہب ہے یا غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا۔ کوئی گناہ کا کفارہ آپ دیکھیں جس میں غلام کا ذکر نہ ہو۔ سب سے پہلا جو ذکر ملتا ہے ہمیں گناہوں کے کفارے میں، کہ ایک غلام آزاد کرنا۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ اجر کی امید اللہ کے رسول نے دلائی تھی قیامت کے دن کہ جو غلام کو آزاد کرے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی دن اسلام لانے کے بعد میرے ایسا نہیں گزرا ہفتہ جو ہر جمعے کو میں غلام آزاد نہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی جمعہ رہ گیا مجھ سے تو میں اس کے اگلے جمعے دو غلام آزاد کر دیا کرتا تھا۔ تو اس قدر جو ہے اتنا آیا ہے۔ ایک بہت ہی اچھا واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی رہتی ہے، تو غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غلطی کا احساس ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ بعض اوقات ہم سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کا متقی کہا تھا۔ اگر کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقویٰ دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری میں دیکھ لے، اتنے بڑے درجے کے صحابی تھے۔ لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان میں اور بلال رضی اللہ عنہ میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ابو ذر نے غصے میں بلال رضی اللہ عنہ کو ابن السودا کہہ دیا، یعنی کالی کلوٹی حبشی عورت کا بیٹا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کو بہت عجیب سا لگا، اور وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ کے رسول سے شکایت کی۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت ابو ذر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے پوچھا کہ آپ نے بلال کو گالی دی ہے؟ ابو ذر نے کہا جی ہاں دی ہے۔ فرمایا تو کیا آپ نے اس کی والدہ کا ذکر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جو شخص لوگوں سے گالم گلوچ کرتا ہے اس کے والدین کا ذکر کیا ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، آپ میں جاہلیت ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو ذر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، بولے کیا اس عمر میں بھی، یعنی بڑھاپے کی عمر میں بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ماں تحتوں سے برتاؤ کرنے کا طریقہ سمجھایا کہ جو آپ کے زیر دست ہیں ان کے ساتھ کیسے طریقے سے آپ برتاؤ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماں تحت کیا ہے وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ جس کسی کا بھائی اس کا ماں تحت ہو وہ اسے اپنا کھانا کھلائے اور اپنا لباس پہنائے، اس کے بس سے باہر کام نہ کہے، اگر کوئی چارہ نہ ہو تو ایسے کام میں اس کی مدد کرے۔ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جا کر بلال رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی، اور بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنا گال ننگے فرش پر رکھ کر کہا بلال اپنا پاؤں میرے گال پر رکھ دو۔ وہ تو ٹھیک ہے، بلال رضی اللہ عنہ تو ایسا نہیں کیا، ان کو معاف کر دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے تھے اور پھر اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ وہ کیسے رہتے تھے۔ یہی عاجزی، یہی نرمی، اسلام یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ اپنے جو ماتحت ہوں ان کے ساتھ بھی تم اچھا برتاؤ کرو۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کی کنیز تھی ان کو مار دیا، بہت زور سے تھپڑ مارا۔ جب اللہ کے رسول کو اس کا علم ہوا تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے، وہ صحابی نے فوراً ہی اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم آزاد نہ کرتے تو تمہیں ضرور اس کا بدلہ پھر قیامت کے دن بھگتنا پڑتا۔ تو لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی کیا ہو، بہتر سلوک کیا جائے، ان کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے، ہمارے یہاں پر بھی یہ معیار بن گیا ہے نا کہ جو نیچے طبقے کے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے ہم نیچے بٹھاتے ہیں اور ہم صوفے پر بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. ہمارے برتن الگ, ہم کہتے ہیں ہمارے برتنوں کو ہاتھ مت لگا, انہیں سے ہم دھلوا رہے ہیں چیزیں, انہیں سے کام کروا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہمارے پینے کے گلاس میں پانی مت پیو. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ بہت غلط طریقہ ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی ابو ذر کی, تو یہ اوتھینٹک حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے, اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمہ دو لقمے دے دے, کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اب آپ نے دیکھا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بخاری کا ہی حوالہ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور اس کو اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے, پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ غلاموں کے کتنے حقوق ہیں. عبداللہ ابو مسعود کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا, اتنے میں پیچھے سے آواز آئی, ابو مسعود جان لو. میں غصے کی وجہ سے آواز پہچان نہ سکا. جب کہنے والا قریب آیا تو دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور کہہ رہے تھے ابو مسعود جان لو, ابو مسعود جان لو. آپ کی ہیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا. آپ نے فرمایا, ابو مسعود خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے. چنانچہ میں نے کہا, آج کے بعد کبھی غلام کو نہ ماروں گا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی خاطر یہ غلام آزاد ہے. آپ نے فرمایا, اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جھلس دیتی. اسی طرح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تماچا مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے. آپ سے سن سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اپنے غلام کو میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. انہوں نے دوبارہ یہ بات پوچھی, پھر آپ خاموش رہے. جب تیسری دفعہ پوچھی تو آپ نے فرمایا, خادم کو ہر دن میں 70 دفعہ معاف کرو. اب ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے, ایک پیالی توڑ دی اگر کپ چائے کا, کہا جاتا ہے کہ اچھا ہفتے میں سے تمہارا جو ہفتہ بھرے گا اس میں سے پیسے کاٹ لیں گے. تو یہ چیز بہت غلط ہے. بہت زیادہ محبت سے, نرمی سے ان کے ساتھ رہا جائے, کیونکہ وہ بھی انسان ہی ہیں. اور پھر آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ آپ کا کام کر رہے ہیں, لہٰذا آپ کو ان کا زیادہ ممنون ہونا چاہیے. پھر کہا جا رہا ہے, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. مختال دراصل خیل سے ہے. تخیل آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ جس چیز کا صرف خیال آتا ہو, تصور ہی تصور میں کوئی چیز کو سوچنا. زننتو بھی اس کے معنی آتے ہیں کہ کوئی چیز کا زن گمان کرنا, یعنی دل ہی دل میں خیال یا گمان کرنا جبکہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے. تو مختال ایسا شخص جو ایکچوئل بڑائی کا حقدار نہ ہو لیکن پھر بھی بڑائی کرے, اور فخورہ فخر کرنے والا. اس کے بارے میں جو ہے مفردات القرآن میں اس کے معنی انہوں نے بہت ہی اچھے سے بتائے ہیں, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فخر کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر اترانے کے معنی میں آتا ہے جو انسان کے ذاتی جوہر سے خارج ہوں, مثلا مال و جاہ وغیرہ. کیونکہ مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یا پھر عزت اگر دی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی ہے. اور فخر کرنے والے کو فاخر کہا جاتا ہے, اور فخور بہت زیادہ اترانے والے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, کہ اللہ کسی ایسے اترانے والے خود پسند شخص کو پسند نہیں کرتا یا اس سے محبت نہیں کرتا. ایک اور اس کے معنی جو بتائے جاتے ہیں کہ ایسی اونٹنی کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے تھن تو بڑے بڑے ہوں مگر دودھ بہت کم دے, اسے فخور کہتے ہیں. اور فخار مٹکوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹھوکا لگانے سے اس طرح زور سے بولتے ہیں جیسے کوئی بہت زیادہ فخر کر رہا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, من صلصال کل فخار, ٹھیکری کی طرح کھن کھناتی مٹی سے. تو مٹکا جو ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں اس کو بجائیں یا اگر آپ اس میں کچھ منہ اندر ڈال کر آپ بولیں تو بہت زیادہ آواز آئے گی, جبکہ اتنی آواز ہوتی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا, خالی چیز زیادہ بجتی ہے. تو فخر بھی اسی سے نکلا ہے کہ جو چیز آپ کے اندر ہو نہ, یعنی نہیں ہے آپ کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو زیادہ شو کر رہے ہیں. تو اسی لیے مختالاً فخورا, کہ ایسا خود سے تصور کرنے والا شخص جو خود ہی اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور فخر بھی کرے. خیل دراصل عربی زبان میں گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے. تو گھوڑے پر بیٹھنے والے کو خود بخود اپنے اندر غرور اور تکبر آتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے تکبر کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو، مغرور شخص کو جو اپنی بڑائی کرتا ہو، اپنی کالر کھڑی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا۔ دو الفاظ یہاں پر ساتھ آئے ہیں، لہٰذا آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کی اہمیت بتائی، سب کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، اجنبی لوگوں کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ، سب کے ساتھ سلوک بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں محبت کرتا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو اپنی شیخی خوری میں لگا ہو، اپنے ہی گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو۔ تو اس کا مطلب جو لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق نہیں روا رکھتا یا رکھتے، یا لوگوں سے عاجزی سے، نرمی سے نہیں ملتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ ہم سوچیں اور غور کریں کہ اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں پائی جاتی کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آتے، عاجزی سے پیش نہیں آتے۔ اب دیکھیں، جو فخر کا جو اپوزٹ ہے وہ عاجزی ہوگی، نرمی، عاجزی۔ ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام کیسے تھے اور کتنی جلدی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی۔ وہ تعلقات خراب ہونے سے پہلے ہی اس کو بہتر کر لیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، اور اس بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چل پڑے۔ ابوبکر صدیق کو تھوڑی ندامت ہوئی، اور اس خدشے کے پیش نظر کہ معاملہ بڑھ جائے گا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے گئے اور کہتے رہے، عمر مجھے معاف کر دو۔ اب آپ دیکھیں یہ کون ہے؟ صدیق اکبر جن کو کہا گیا، ثانی اثنین جن کا خطاب ہے، جو اللہ کے رسول کو بہت پیارے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مڑ کر نہیں دیکھا، ابوبکر معذرت کرتے رہے، پیچھے پیچھے جاتے رہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے اور جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی طرف گئے، آپ نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ صاحب تو کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ تب ابوبکر صدیق قریب آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تھوڑے ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے رویے پر ندامت کا احساس ہوا، کیونکہ ان کے دل روشن تھے، وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ اکڑے ہوئے رہیں کہ نہیں جانے دو، اب میں اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، نہیں۔ اب یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلتے چلتے اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے اور سلام کیے اور ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر ساری بات اللہ کے رسول کی کو بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے ابوبکر سے بے رخی برتی اور ان کی معذرت قبول نہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس بات پر غصہ آ گیا، آپ ابوبکر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جب اللہ کے رسول کو غصے میں دیکھا تو ابوبکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، واللہ میرا ہی قصور تھا، غلطی میری ہی۔ یوں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو آپس میں کتنی ایک دوسرے کی فکر ہوتی تھی کہ جب اللہ کے رسول ناراض ہونے لگے ابوبکر صدیق کی وجہ سے، تو خود ابوبکر صدیق کو وہ بات بھی اچھی نہیں لگی، اور خود ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے لگے کہ نہیں، اللہ کے رسول میری ہی غلطی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ میری خاطر میرے صاحب کا پیچھا چھوڑتے ہیں؟ کیا آپ میری خاطر میرے صاحب کا پیچھا چھوڑتے ہیں؟ میں نے کہا تھا، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ آپ لوگوں نے جواباً کہا تھا، تم جھوٹ کہتے ہو، اور ابوبکر نے کہا تھا، آپ سچ کہتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کے رسول اس بنا پر ابوبکر صدیق کی سائیڈ لینے لگے کہ جب سب نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اس وقت ابوبکر صدیق نے میرا ساتھ دیا تھا، تو تم اس سے کیوں ناراض ہوتے ہو یا اس کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ غلطی کا اعتراف کر لینا انسان کو اور مزید بڑھا دیتا ہے، اور فخر اور تکبر انسان کو اللہ تعالی سے دور کر دیتا ہے۔ فخر اور تکبر شیطان نے کیا تھا، اور عاجزی انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ اگر ہم اس مختالن فخورا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈے کہ مختال اور فخور، اس کا اپوزٹ ورڈ ہوگا نرمی اور عاجزی کرنے والا، اپنے آپ میں تکبر نہ کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر نرمی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا اپنے لیے دعا کریں، چونکہ ٹائم زیادہ ہو گئے، ہم اس کو ایک سیکنڈ پارٹ میں اسی لیسن کو آگے کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آیت نمبر 37 سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا